والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق واهلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد صلوات على محمد وعلى اله برادران عزیز و خواران محترم، اس عشرے کے لیے جو عنوان مخصوص کیا گیا ہے وہ ہے صراط مستقیم قرآنی آیات کی روشنی میں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مجلسوں کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو سرنامہ کلام میں آیتیں تلاوت کی جائیں گی وہ مختلف ہوں گی۔ ممکن ہے کہ بعض آیتیں ایک مجلس کے حد تک سرنامہ کلام قرار پائیں اور بعض آیتیں ایسی ہوں کہ جن کو دو یا تین مجلسوں کے لیے عنوان قرار دیا جائے، مگر سب کا فوکس اسی بات کے اوپر ہوگا کہ قرآن مجید کی روشنی میں صراط مستقیم کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ آج کی جو مجلس ہے خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم اس بات پر بھی کچھ غور کریں کہ اس پورے پروسیس کا جو اپلیکیشن ہے، یعنی ایک تو ہے تھیوری اور اس کے بعد پھر اس کا ایک جو پریکٹیکل اسپیکٹ آتا ہے، جو اس کا ایک عملی پہلو آتا ہے، کہ اس پورے دین کا جو پیغام جس کو صراط مستقیم کے عنوان سے قرآن مجید نے پہچانوایا ہے، مختلف تعبیرات ہیں مگر راستے کے عنوان سے، سیدھے راستے کے عنوان سے جو اس کا تعارف ہے، پھر اس کی عملی تطبیق، اس کو پریکٹیکلی کس طریقے سے اپلائی کیا گیا، اور پھر اس کو کریکٹ کرنے کے لیے جو ایررز درمیان میں ہوئے، جو اتنی بڑی قربانی کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے آتی، تو اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا رول کیا بنتا ہے۔ آج کے اس مجلس میں ہمارا فوکس اس بات کے اوپر ہوگا۔ جو آیت میں نے آج کے اتر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ ابراہیم کی بالکل ابتدائی آیت ہے، 14 سورہ قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ حروف مقطعات کے فوراً بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ حبیب، یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ اور یہ کام آپ کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ باذن ربہم، انہی لوگوں کے رب کی اجازت سے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ کہاں پر ان کو لے کر آ رہے ہیں؟ کہ الی صراط العزیز الحمید، آپ اس راستے کی طرف لے کر آ رہے ہیں جو اس خدا کا راستہ ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں پروردگار عالم نے دو لفظ اس طرح سے استعمال کیے کہ ان کو ایک دوسرے کا مترادف قرار دیا جا سکتا ہے. پہلے یہ فرمایا کہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے, اور پھر بعد میں فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو خدا عزیز و حمید کا راستہ ہے. یعنی پروردگار کی نظر میں جو خدا کا راستہ ہے, وہ صراط, وہ راستہ, اسی کے لیے ایک دوسری تعبیر ہمارے سامنے آ گئی کہ اسے پروردگار نور سے اور روشنی سے تعبیر کرتا ہے. یعنی ایک طرف اندھیرا ہے اور اس اندھیرے کے مقابلے پر روشنی ہے. یہ اندھیرا, یہ روشنی, یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ الفاظ مانوس الفاظ ہیں. پروردگار عالم نے آیت الکرسی سے بالکل متصل جو حصہ ہے وہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنو, کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے. وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا, اور جو کفار ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے بھی سرپرست ہیں, طاغوت ہیں, سرکشی کرنے والے, اپنے لمٹس کو کراس کرنے والے ٹرانسگریسرز, یہ وہ افراد ہیں کہ جو کفار کے سرپرست ہیں, وہ ان کو ایک پیٹرنیج فراہم کرتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات, کہ جو رہا سہا نور یا روشنی ہوتی بھی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اندھیروں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, یہ وہ افراد ہیں کہ جو آگ والے ہیں اور جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اگر آپ آیتوں کے مزاج کے اوپر غور فرمائیں کہ ایک طرف پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ خدا کا کام ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کو وہ اندھیروں سے نکالے اور روشنی کی طرف لے کر آئے. سوال تو ذہن کے اندر آتا ہے کہ وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے بات کی جائے کہ تمام انسان لے تخرجن ناس من الظلمات الی النور, کہ حبیب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں. وہ اندھیروں سے جب روشنی کی طرف آ گئے تبھی تو وہ صاحب ایمان بنیں گے, تبھی تو وہ مومن بنیں گے. مگر ایک شخص جو روشنی میں آ گیا اور مومن بن گیا, تو اب یہ پروردگار عالم کا کہنا کہ خدا صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آیا, جب وہ روشنی کی طرف آیا تبھی تو وہ مومن بنا تھا, اب مومن بننے کے بعد اسے روشنی کی طرف لانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں برادران عزیز, یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر نسبی باتیں. کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو پوٹینشلی مومن ہوتے ہیں مگر ان کا ایمان ابھی ایگزیکیوشن کی منزل پر نہیں ہوتا. ایمان کی صلاحیت ہوتی ہے مگر ایمان کی صلاحیت کے باوجود عملی طور پر عین ممکن ہے کہ وہ مومن نہ ہو. عملی طور پر مومن بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو اندر فطرت کی پکار موجود ہے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا جائے. اگر انسان اندر کے ضمیر کی اس آواز کو نظر انداز کر دے گا تو جو ایمان اس کے اندر بالقوا یا پوٹینشلی موجود تھا وہ بھی زائل ہوتا چلا جائے گا, اور یہ روشنی اندر کی جب مدھم پڑے گی تو اندھیرے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
اور جب
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ وقت آتا ہے کہ وہ ایمان بالکل ختم ہو کر اندھیرے سے بدل جاتا ہے. تو ایک وہ مرحلہ کہ جہاں پر پروردگار عالم نے ان بلٹ جو انسٹنکٹیولی انسان کے اندر, دیکھیں یہ جو ہم لفظ سنتے ہیں نا کہ اسلام دین فطرت ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اندرونی طور پر انسان کو زیرو پر نہیں رکھا ہے, انسان کو پروردگار عالم نے بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ رکھا ہے. اب انسان ان صلاحیتوں کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے, کلٹیویٹ کرتا ہے, آگے بڑھاتا ہے, ان کو کیپیٹلائز کرتا ہے, ان کو گرو کرتا ہے, یہ اس کا کام ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد ساکت و جامد نہ بیٹھا رہے. اگر انٹیلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا چلا جائے, اور جو انسٹنکٹیولی پروردگار عالم نے صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے اگر وہ اس کو ایڈریس کرتا چلا جائے, تو پروردگار کو پورا اطمینان ہے کہ یہ بندہ مومن ثابت ہوگا. یعنی وہ ایمان جو پوٹینشلی ہے وہ عملی طور پر ظاہر ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ بیج کو جب زمین کے اندر دبایا جاتا ہے تو اس وقت وہ دبا ہوا بیج درخت نہیں دکھ رہا ہوتا، مگر اسی بیج کے اندر درخت بھی پوشیدہ ہوتا ہے، تنا بھی پوشیدہ ہوتا ہے، پتے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، پھل بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ باغبان کی اور کسان کی محنت ہوتی ہے کہ صحیح روشنی کا انتظام کرے، پانی کا اہتمام کرے، اور پھر صحیح وقت کا انتظار کرے کہ جب وہ زمین کے سخت جگر کو چیر کر کومپل باہر آتی ہے اور درخت بننے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کے دل کے اندر، انسان کی روح کے اندر، انسان کے وجود کے اندر یہ ایمان کا بیج رکھا ہے۔ اب یہ پھر اس کا اپنا کام ہے، اس مرحلے کے اندر کسان بھی وہ خود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اندر سے موجود اس ایمان کو اس طرح سے ثمربار ہونے کا موقع دے، اس طرح سے نمایاں ہونے کا موقع دے کہ باہر سے جو صدائے نبوت، صدائے امامت، صدائے قرآن، آیتوں کی صدا آ رہی ہے، اس کے اور دل کے درمیان جو موجود رکاوٹیں ہیں وہ ان کو ہٹاتا چلا جائے اور ان کو اثر پیدا کرنے کا موقع ملتا چلا جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مگر آئیے ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ان مقدمات کے اندر میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے برادران عزیز، تو ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم نے گمراہی کے لیے اندھیرے کا لفظ، ظلمت کا لفظ، ظلمات کا لفظ یہ استعمال کیا، روشنی کو پروردگار عالم نے ایمان ہی کی عملی تعبیر کے طور پر پیش کیا۔ اس صراط مستقیم کے لیے یہ ایک تعبیر ہے جو پروردگار عالم نے استعمال کی کہ اندھیروں سے دور ہو جاؤ، روشنی میں آ جاؤ۔ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اسلام ظلمت سے، اندھیروں سے تعبیر کرتا ہے؟ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر بہت مناسب ہے کہ میں آپ کے سامنے دو اصطلاحات کو پیش کروں۔ ہم نے اکثر مشرکین مکہ کے حوالے سے ایک لفظ سنا ہے سیرت کے جلسوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، اور وہ لفظ ہے جاہلیت، کہ وہ معاشرہ جو تھا وہ جاہلیت زدہ معاشرہ تھا، جاہلیت کا شکار معاشرہ تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ظاہر ہے کہ اہل علم بزرگان وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، میں نوجوان دوستوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا، بزرگان یقیناً واقف ہوں گے، مگر میرے نوجوان دوست، کیا فرق ہے ان دونوں لفظوں کے درمیان؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص جہالت کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اور کبھی ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو تھا وہ جاہلیت کی وجہ سے پیچھے تھا، تو کوئی تو فرق ہوگا، اندھیرا تو یہ بھی ہے، اندھیرا تو وہ بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں علم آ جائے تو وہ روشنی ہے، مگر علم تو جہالت کو دور کرے گی، جاہلیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی بہت ہی عمدہ کتاب تاریخ اسلام، میرے نوجوان دوست یاد رکھیں کہ اگر موجودہ زمانے کے بہت سے سوالات کے ان کو جوابات چاہیے، خاص طور پر سیرت رسول کے حوالے سے، تو انہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا جس کا نام ہے تاریخ اسلام، حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی۔ میں نے سنا ہے، بعض جگہ پر میں نے اشتہارات وغیرہ بھی دیکھے انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، کہ ان کی اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ہوا، مجھے نہیں مل پایا۔ اگر آپ میں سے کسی کی اطلاع میں ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، ورنہ واقعاً اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کی سیرت کو انہوں نے ڈسکس کیا، اور خاص طور پر ان کا اس کتاب میں فوکس ہے پیغمبر اکرم کے غزوات، جو پیغمبر اکرم کی مختلف جنگیں ہیں، ان کا کیا کانٹیکس تھا، پیغمبر اکرم کی اپروچ کیا تھی، پیغمبر اکرم کوئی آفینسو لانچ کر رہے تھے یا پیغمبر اکرم کی اسٹریٹجی ڈیفینسو تھی۔ علامہ کا پورا زور اس بات کے اوپر ہے، ان کا تھیسس اسی بات کے اوپر ہے کہ پیغمبر اکرم کی جنگوں کا اور غزوات کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کو وہ جنگیں کرنی پڑیں۔ انٹینشنلی پیغمبر اکرم وہ جنگیں کرنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر ظاہر ہے کہ جب آپ پر اٹیک ہوگا تو دفاع عقلی طور پر بھی واجب ہے اور شریعت میں بھی اس کا پروویژن موجود ہے، بدر ہو، احد ہو، دوسری بہت ساری جنگیں ہیں، ان سب کو انہوں نے اسی طریقے سے تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے گزارا ہے۔ واپس آئیے، دو اصطلاحات، جہالت اور جاہلیت، کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ انہوں نے بہت ایلوکوینٹلی وہاں پر، اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے بھی، تفسیر میں بھی آپ کو یہ بحث ملے گی کہ وہ خود قرآن مجید نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ جہالت اگنورنس کو کہتے ہیں، نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ جہالت ہے۔ یہ مرحلہ اتنا خطرناک نہیں ہے اس لیے کہ اس میں ورق سادہ ہے، پیج بلینک ہے، یعنی اس پر جو علم ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا تو خالی. جب وہ خالی ہے تو یہ آسان ہے کہ اس سادہ ورق کے اوپر جو حق اور حقیقت ہے اس کو نقش کر دیا جائے, اس کو لکھ دیا جائے, یہ آسان ہے. جاہلیت اس کو نہیں کہتے, جاہلیت اس سے ایک مرحلہ آگے کا ایک درد سر ہے, ایک مشکل ہے. پرابلم بیکمز کمپاؤنڈڈ, کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے جب جاہلیت کا مسئلہ آتا ہے. وہاں پر ورق سادہ نہیں ہے, وہاں پر ایشو اتنا نہیں ہے کہ وہاں پر علم نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اصطلاحات موجود ہیں, ٹرمنالوجیز موجود ہیں, مگر ان ٹرمنالوجیز کو غلط مطالب, غلط مفاہیم, غلط معنی پہنا دیے گئے ہیں. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جس کو یہی نہ پتا ہو کہ شجاعت کسے کہتے ہیں, بہادری کسے کہتے ہیں, تو آپ کہیں گے یہ جہالت کا شکار معاشرہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ سخاوت یا جنروسٹی کسے کہتے ہیں, تو ہم کہیں گے یہ جہالت کا شکار فرد ہے یا جہالت کا شکار معاشرہ ہے. ہم کہیں غیرت کیا ہوتی ہے, وہ کہیں مجھے نہیں پتا, ہم کہیں گے یہ جاہل, ایسے نہیں معلوم. آپ غور فرمائیے. لیکن اگر معاشرہ ایسا ہو کہ جہاں پر افراد سے پوچھا جائے, شجاعت کے لفظ سے واقف ہو, وہ کہے کہ ہاں ہم تو جانتے ہیں شجاعت بہادری کو کہتے ہیں, جگر ہونا چاہیے, آدمی کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. ہم کہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سخاوت کا کیا مطلب ہے, وہ کہیں کہ جی ہاں مجھے معلوم ہے سخاوت کا کیا مطلب ہے. انسان اپنے مال کے خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے تو اسے ہم سخی کہتے ہیں. ہم کہیں غیرت مند, وہ کہیں ہمیں پتہ ہے غیرت کیا ہوتی ہے, انسان کو بعض چیزوں کے اندر حساس ہونا چاہیے, یہ اس کی غیرت کے تقاضے کے مطابق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان باتوں سے واقف ہیں, جی ہاں ہمیں پتہ ہے سخاوت کیا ہوتی ہے, شجاعت کیا ہوتی ہے, غیرت کیا ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں. اب اس جاہلیت زدہ معاشرے سے اگر آپ سوال کریں کہ آپ لوگ شجاع ہیں, اور وہ کہے کہ جی ہاں میں شجاع ہوں, آپ سخی ہیں, وہ کہے کہ ہاں میں سخی ہوں, پوچھا جائے آپ غیرت مند ہیں, وہ کہے کہ ہاں میں غیرت مند ہوں, اور اب ان سے آپ دلیل مانگیے کہ آپ کے غیرت دار یا غیرت مند ہونے کا ثبوت کیا ہے, آپ کے سخی ہونے کی دلیل کیا ہے, آپ کے بہادر اور شجاع ہونے کا آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو سخی کہا جائے, شجاع کہا جائے, غیرت مند کہا جائے؟ تو جواب ملے گا جی ہاں ہمارے پاس ثبوت ہے. اور اب آپ ثبوت سنیے. اس معاشرے کے اندر بہادری کا مطلب یہ تھا, ان سے پوچھا جائے آپ بہادر ہیں, کہہ کہ ہاں ہم بہادر ہیں, دلیل کیا ہے؟ کہ ہماری بہادری کی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں, ہم لوگ لوگوں کو لوٹتے ہیں. یہ کام کیا کوئی انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر کر سکتا ہے؟ عنوان کیا تھا اور اس کی تطبیق کہاں پر کی گئی؟ شجاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جان خطرے میں ڈالنا, کہ ہم سے بڑا کون شجاع اور بہادر ہوگا, ہم اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. دیکھ لیجیے ہم لوگ لوٹتے ہیں, لوگوں کو ڈاکہ ڈالتے ہیں, کیا ڈاکہ ڈالنے میں انسان کی جان رسک پر نہیں ہوتی ہے؟ کہ ہوتی ہے. کہ یہ ثبوت ہے ہماری بہادری اور شجاعت کا. ایک دوسری مثال, آپ سخی ہیں, جی ہاں میں سخی ہوں, آپ کے پاس اپنی سخاوت کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کہ جی ہاں ہے جسٹیفیکیشن ہے. کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کہ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مال کے بارے میں بخل نہ کریں. ہم لوگ جوا کھیلتے ہیں, ہم لوگ گیمبلنگ کرتے ہیں, کیا جواری کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ جوا کھیلتے ہیں, یہ ہمارا جوا کھیلنا, گیمبلنگ کرنا, کیسینوز کے اندر جانا آج کی اصطلاح میں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ بہت بڑے سخی ہیں. ورنہ اگر ایک انسان بخیل ہو, مائزر ہو, تو وہ اپنے مال کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے, وہ اپنے مال کو اس طریقے سے رسک کے اوپر نہیں لے کر آتا. آپ نے غور فرمایا. اور پھر تیسری چیز, کیا آپ غیرت مند ہیں؟ جواب جی ہم غیرت مند ہیں. کیا آپ کے غیرت دار ہونے کی کوئی دلیل؟ کہا کہ ہے, ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہیں گی تو مستقبل میں ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث بنیں گی, لہٰذا ہم اسے برداشت نہیں کرتے. ہم اسے اپنے ہاتھوں سے, اپنے جگر کے ٹکڑے کو, اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو, انعام پروردگار کو, تحفہ الہی کو ہم اپنے ہاتھوں سے زمین بوس کر دیتے ہیں. کتنے پاکیزہ مفاہیم, کتنے طاہر مطہر طہارت سے بھرپور الفاظ, اور ان کو لے جا کر منطبق کیا گیا تو کتنے نجس معنی کے اوپر, کتنے رذیل مفاہیم کے اوپر, کتنے پست مطالب کے اوپر. شجاعت بہادری اس کے اندر پاکیزگی ہے, لفظ سخاوت کے اندر طہارت ہے، غیرت مند ہونا اس کے اندر ایک بلندی پائی جاتی ہے، مگر لے جا کر اس کو منطبق کر دیا گیا انتہائی پستی کے اوپر، انتہائی نجاست کے اوپر، یہ ہے جاہلیت۔ کہ جہاں پر لفظ اچھے لیے جائیں مگر ان کو لے جا کر منطبق کر دیا جائے انتہائی پست مطالب کے اوپر، وہاں پر ورق سادہ نہیں ہے، آپ غور فرمائیے، وہاں پر ورق سادہ نہیں ہے، پیج بلینک نہیں ہے، وہاں پر الفاظ اچھے لیے گئے ہیں اور ان کو لے جا کر وہاں پر اپلائی کر دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کا کام صرف جہالت کو ختم کرنا نہیں تھا، پیغمبر اکرم کا کام تھا کہ جاہلیت زدہ اس معاشرے میں موجود غلط مفاہیم کو خرج کر ختم کیا جائے اور ان کی جگہ پر وہ جو اعلیٰ مفاہیم موجود تھے ان کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ لفظ اور معنی کے درمیان کی خلیج کو ختم کر دیا جائے۔ آئیے ذرا ایک مثال اور جو خود قرآن مجید نے بہت واضح طور پر بیان کی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، رسولوں کے اوپر بہت سے اعتراضات ہوئے کہ یہ رسول ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ رسول ویسا نہیں ہونا چاہیے، رسول کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک اعتراض جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ پروردگار عالم کو اگر قرآن نازل کرنا تھا، وحی کے لیے کسی کو منتخب کرنا تھا، تو خدا کو چاہیے تھا کہ کسی عظیم انسان کا انتخاب کرتا۔ جاہلیت، جہالت اور جاہلیت، کہ اگر خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنے کسی نبی کو نبوت کے لیے منتخب کرے، کسی کو مصطفیٰ بنائے، کسی کو مجتبیٰ بنائے، تو خدا کو چاہیے تھا کہ خدا کسی عظیم کا انتخاب کرتا۔ آپ مجھے بتائیے پرنسپلی اس بات میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پر یہ بات غلط ہے، اصولی طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے، لفظ برا نہیں ہے۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جہالت اور جاہلیت کے درمیان فرق یہی ہے کہ لفظ برا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کو خدا نے کیوں منتخب کیا؟ خدا کو کسی عظیم کو منتخب کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اب ہم نعوذ باللہ من ذالک ان سے پوچھیں کہ آپ کی نظر میں یہ شخص عظیم نہیں ہے، تو وہ کہیں گے جی نہیں، یہ شخص عظیم نہیں ہے، ہماری نظر میں نعوذ باللہ یہ عظیم نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ تو خود ان کو اپنی زبان سے صادق کہتے رہے، تو وہ کہیں گے ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ یہ صادق ہیں، آپ تو اپنی زبان سے ان کو امین کہتے رہے، تاکہ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ یہ امین ہے، ہم نے کب کہا کہ یہ صادق نہیں ہے، ہم نے کب کہا کہ یہ امین نہیں ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، مگر صادق اور امین ہونے کا عظیم ہونے سے کیا ربط ہے؟ یعنی ان کی نظر میں صداقت اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس سے وہ صاحب عظمت نہیں بنتا، اگر اس کے اندر امانت کی صفت موجود ہے تو ان کی نظر میں وہ شخص صاحب عظمت نہیں بنتا، وہ گریٹ نہیں بنتا، وہ آنیسٹ ہے، وہ سچا ہے، مگر صداقت کا عظمت سے کیا ربط ہے، امانت کا عظمت سے کیا ربط ہے؟ تو اگر آپ پوری تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ملے گا انہوں نے دو علاقوں کو بھی مینشن کیا، من القریتین، یہ دو بستیاں مکہ اور طائف، جو تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ اس کا کوئی عظیم ہوتا کہ جس پر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہوتا تو ہم مان لیتے، مگر اس کے اوپر کیوں نازل کیا؟ کہ یہ عظیم نہیں ہے؟ کہا نہیں عظیم نہیں ہے۔ کہا کیوں عظیم نہیں ہے؟ صادق تو تم خود کہہ رہے ہو۔ کہا کہ ہاں صادق ہے۔ امین تو تم خود کہہ رہے ہو۔ کہا امین ہے، صادق ہے، عظیم نہیں ہے، امین ہے، عظیم نہیں ہے۔ اگر ایک عام انسان جواب دے تو ٹٹ فار ٹیٹ قرآن کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ تم کہتے ہو عظیم پر کیوں نازل نہیں کیا، ہم نے عظیم ہی پر نازل کیا ہے، لیکن نہیں، قرآن مجید کی بلاغت، ایلوکوینس، اس کی فصاحت، اس کی بلندی، قرآن مجید نے جواب اس طرح سے نہیں دیا، قرآن مجید نے جواب دیا تو معیار کو بھی سمجھایا کہ تم کس کو عظمت کا معیار سمجھتے ہو اور ہم کس کو عظمت کا معیار سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہ کے اندر ہے کہ یہ مال و دولت تو نہیں رکھتا، اس کے پاس پیسہ تو نہیں ہے، کارخانہ تو نہیں ہے، کوٹھی تو نہیں ہے، بنگلہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کا نعرہ یہ ہے کہ الفقر و فخری، کہ میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے، یہ میرا فقر جو ہے یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف یہ نعرہ ہو، البتہ یہ ذہن میں رہے، کہ اسلام کی نظر میں صرف غربت بھی معیار نہیں ہے، صرف دولت بھی معیار نہیں ہے۔ میں نے اکثر یہ جملہ کہا اور آپ لوگوں نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ پروردگار عالم نہ مال کو قربت کی دلیل سمجھتا ہے، نہ مال کو دوری کی دلیل سمجھتا ہے۔ پروردگار دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ طاہرہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مولانا تشریف، تو یہ تو نہیں ہوگا مولانا، آگے تشریف لائیے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ کی اجازت سے مولانا ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ ہمارے مولانا ناظر عباس تخوی صاحب بڑے بھائیوں کی طرح سے ہیں، جتنے یہ فعال ہیں میں تو رشک کرتا ہوں کہ اتنے وزن کے ساتھ بھی کوئی اتنا فعال ہو سکتا ہے، البتہ علمی وزن کی میں بات کر رہا تھا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، جو میں عرض کر رہا تھا کہ مال کو بھی اسلام نے کنڈیم نہیں کیا، مال کے ساتھ شرائط کو رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مال کے ساتھ بھی خدا سے قریب ہونا چاہے تو وہ معیارات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے۔ مگر صرف مال کا ہونا کیا یہ معیار بن سکتا ہے؟ یہ معیار نہیں بن سکتا۔ غریب ہونا کیا یہ معیار بن سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ لازماً خدا سے قریب ہوگا؟ نہیں، یہ معیار بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم اس میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنی عزت نفس کو کمپرومائز کرتا ہے اور کون اپنی عزت نفس کا تحفظ کرتا ہے۔ خودداری کی بہت اہمیت ہے۔ رضی بالذل من کشف عن ذره، نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات کا کمال کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا جو اپنی مشکلات کو ہر ایک کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر رہا ہے۔ وہ اپنی ذلت کے اوپر راضی ہو گیا، خدا نہیں چاہتا۔ اگر کسی کے سامنے بیان بھی کرنا ہے تو پک اینڈ چوز کرو کہ کون ایسا اعلیٰ ظرف ہے کہ جو خدائی نمائندہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ جسے خدا نے مال بھی دیا ہو اور اتنا ظرف بھی دیا ہو کہ واقعاً وہ دوسرے کی خودداری کا تحفظ کرتے ہوئے، اس کی غربت کے اوپر پردہ رکھتے ہوئے اس کی مدد کر سکے۔ پروردگار ایسے افراد کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ تو انسان دیکھے تو صحیح کہ وہ اپنی مشکل اگر بیان بھی کر رہا ہے تو مجمع عام میں بیان کر رہا ہے، یا کسی خاص فرد معتمد جس کے اوپر اسے اطمینان ہو کہ وہ امانت دار بھی ہے اور وہ اس کی غربت کے اوپر پردہ بھی رکھے گا، اس کے راز کو فاش نہیں کرے گا، اس کی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا، پھر اگر وہ اپنی بات کسی مخصوص شخص سے کرے الگ بات ہے۔ برادران عزیز، جو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ان کے اعتراض کو بیان کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ جاہلیت ہے کہ وہ کہیں کہ صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، مگر عظیم نہیں مانتے۔ صداقت کا عظمت سے کیا ربط ہے؟ امانت کا عظمت سے کیا ربط ہے؟ یہ کروڑ پتی تو نہیں ہے، یہ ارب پتی تو نہیں ہے، بڑے بڑے کارخانے تو اس کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ عظمت کے معیار کو سمجھایا کہ ہم ان کو عظیم کیوں سمجھتے ہیں، تم صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، عظیم نہیں مانتے، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ معیار عظمت کیا ہے۔ سورہ نون والقلم میں پروردگار نے یہی کام کیا، کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ عظیم ہے مگر آپ کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ آپ خلق عظیم کی منزل پر ہیں۔ یہ خلق عظیم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ منزل عظمت پر فائز ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ جب یہ معاملہ اس طریقے سے ہے، یہ جاہلیت زدہ معاشرہ جو صرف جہالت کا شکار نہیں ہے، اچھے عنوانات دے کر اس کی تطبیق کر دی گئی ہے غلط مطالب اور مفاہیم کے اوپر، اب پیغمبر اکرم وحی کے ذریعے سے جو پروردگار عالم نے کہا کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب ہم آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ نکالیں انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ پیغمبر اکرم کی 23 برس کی زندگی اعلان رسالت کے بعد، پیغمبر اکرم کا مشن یہ ہے کہ جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کے مطابق کلام کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحا، یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتا، جو وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ ان اتبعوا الا ما یوحا الیہ، میں تو اس کی اتباع کر رہا ہوں جو وحی کی صورت میں مجھ پر نازل ہو رہا ہے. میرا قول بھی وحی کے مطابق, میرا عمل بھی وحی کے مطابق. برادران عزیز, پروردگار عالم نے انتہائی سخت انداز کے اندر یہ کہا ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل, یہ رسول جس کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا ہے, اگر کسی ایک بھی غلط بات کو ہم سے منسوب کر دے. ذرا آپ دیکھیے تو صحیح کہ پروردگار عالم کا جلال اور پھر پروردگار کا اعتماد. لو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر یہ رسول ہم سے کسی ایک غلط بات کو بھی منسوب کر دے تو ہم کیا کریں گے, ہم اسے چھوڑیں گے نہیں, ہم اسے پکڑیں گے, اس کی رگ گردن کو منقطع کر دیں گے, ایک لمحے کے لیے بھی اسے بخشیں گے نہیں. یہ قرآن مجید کا اعلان, اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کا 23 برس تک پورے اعتماد کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دینا. یہ پیغمبر کا اپنی زندگی پر اعتماد نہیں ہے, رسول کا اپنے خدا پر اعتماد ہے, خدا کا اپنے نبی پر اعتماد ہے. اب آپ اندازہ کریں برادران عزیز کہ جب پیغمبر اکرم اس جاہلیت زدہ معاشرے کے اندر یہ سارے کام انجام دے رہے تھے تو مقابلے پر کون تھا؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو وحی کی روشنی میں اپنے کاموں کو آگے بڑھا رہا ہے. مقابلے پر کون ہے؟ آپ کو مقابلے پر بہت سارے افراد نظر آئیں گے, مگر ایک جھتے کی صورت میں بنو امیہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ بنو امیہ وہ ہیں, بدر کا میدان ہو, کفار سے احد کی لڑائی ہو, جہاں کفار سے مشرکین سے مقابلہ ہے, آپ کو بنو امیہ کے افراد سامنے نظر آئیں گے. یہ افراد 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کے موقع پر بظاہر اسلام کو قبول کرتے ہیں. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا جس پر تبصرہ ہے اگین نہج البلاغہ کے اندر کہ ما اسلموا ولکن استسلموا, کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے اسلام کی نقاب اپنے چہرے پر ڈال لی تھی, انہیں نفاق کا مظاہرہ کیا تھا. دیکھیے برادران عزیز, اسلام فیس ویلیو کے اوپر انٹرنس دیتا ہے, فیس ویلیو کے اوپر. دل کے معاملے کو جب تک وہ نفاق آشکار نہ ہو جائے کہ یہ خدا کے اوپر چھوڑ دو. یہ پیغمبر اکرم کا بھی طریقہ کار تھا, ورنہ کوئی نظم اجتماعی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, وہ کسی طریقے سے نافذ ہو ہی نہیں پائے گا وہ ڈسپلن, اگر ہر انسان دوسرے کے دل کے معاملے کو لے کر فوراً اس کے اوپر چڑھائی کر دے. آپ اطمینان رکھیے کہ وہ سوسائٹی انارکی کا شکار ہو جائے گی. اسلام کہتا ہے فیس ویلیو کے اوپر, جب تک اس کا نفاق آشکار نہ ہو جائے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, ہونا کیا چاہیے تھا؟ سزا کے طور پر پیغمبر اکرم جو کچھ بھی کریں وہ کم ہے. 13 برس مکی زندگی, ہجرت کے بعد یہ 8 ہجری تک 8 سال تقریباً ہو گئے. شوال کا مہینہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ شوال کے بعد زیقات اور ذلحجہ, 2 مہینے, یعنی 8 ہجری تقریباً مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد 9 ہجری اور 10 ہجری, 2 سال. پھر اس کے بعد 11 ہجری, محرم, سفر اور ربیع الاول میکسیمم, یا 28 سفر کو پیغمبر اکرم کا وصال ہوا, یا 12 ربیع الاول کو, جو 2 مشہور قول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال اور چند مہینے, یہ وہ پیریڈ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ان افراد کو ملا جو ظاہری اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. 13 برس کی مکی زندگی, یہ لوگ نیوٹرل نہیں رہے, انہوں نے پیغمبر اکرم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. وہ پیغمبر جو وحی کی روشنی میں جاہلیت کے معاشرے کو نور کی طرف اور روشنی کی طرف لا رہا تھا, یہ نیوٹرل نہیں تھے, یہ مقابلے پر تھے. یعنی جاہلیت کی طرف سے لڑ رہے تھے اور پیغمبر اکرم کی روشنی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے. ایک, یہ افراد 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سب کو گرفتار کیا جاتا, ان سب کو غلام بنایا جاتا, ان کی خواتین کو معاذ اللہ, لیکن معاذ اللہ بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ بالکل حق اور حقیقت ہے, کہ کنیز بنایا جاتا, ان کے اموال کو اینیمی پراپرٹی سمجھتے ہوئے قبضے میں لے لیا جاتا. یہ پیغمبر اکرم کا ظرف ہے, ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر اکرم نے اس موقع پر یہ کہا کہ انتم الطلقاء, کہ جاؤ, ہونا تو یہ چاہیے تھا مگر جاؤ, میں نے تم سب کو آزاد کیا. آزاد کیا, طلقاء, تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے، یعنی تم کو غلام نہیں بنایا جاتا، وی آر گیونگ یو اندر چانس۔ تم اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر ریوزٹ کرو، ری اسیس کرو۔ ہم تم سب کو ایک موقع اور دیتے ہیں، انتم الطلقاء۔ یہ طلقاء کا لفظ خود پیغمبر اکرم نے اس موقع پر استعمال کیا۔ دو سال چار مہینے گزرتے ہیں، پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پیغمبر اکرم کا وصال ہو جاتا ہے رفیق اعلیٰ پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خود ویژولائز کریں اور مجھے بتائیے کہ اس سوسائٹی میں ان افراد کی کیا حیثیت تھی۔ جب تک پیغمبر اکرم حیات تھے، اس دنیا کے اندر تھے، وہ دو سال اور چند مہینے ان لوگوں کی کیا حیثیت تھی؟ کیا ان لوگوں کے اوپر آسانی سے کوئی اعتماد کر رہا تھا؟ جواب جی نہیں۔ کیا ان کی کوئی عزت تھی کہ آئے بھائی، آئے تشریف لائیے، آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، آئیے آگے بیٹھیے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ یہ تو وہ افراد ہیں جو زندگی بھر پیغمبر اکرم کو اذیت دیتے رہے، یہ تو وہ افراد ہیں جنہوں نے زندگی بھر پیغمبر اکرم سے جنگ کی ہے۔ ایک موقع ان کو ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروف کریں کہ اب یہ چینج ہو گئے، مگر ابھی دو سال چند مہینے، کیا ان کی کوئی عزت ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی آنر ہے؟ کیا ان کی کوئی رسپیکٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بس اس معاشرے کے اندر زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، لیکن ان کی کوئی رسپیکٹ، کوئی آنر اس معاشرے کے اندر نہیں تھا، نہ مدینے کے اندر، نہ مکے کے اندر۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بہت لاجیکل سوال، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ ان افراد کو یہ کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کرنے کا موقع کس نے فراہم کیا؟ وہ کون ہے کہ جس نے، اچھا یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر کتابوں میں بڑی بحث موجود ہے، البلاغ المبین کے اندر آغا مرزا سلطان نے بہت ایلوکوینٹ اور ان لینتھ اس کو ڈسکس کیا ہے، خود مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر اپنے انداز میں اس کے اوپر بحث کی۔ پہلی خلافت دو سال کا زمانہ ہے، بہت مختصر، اور اس کے بعد دوسری خلافت۔ یہ دوسری خلافت وہ ہے کہ جس کے اندر شام، یہ علاقہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس علاقے کے اندر مسلمانوں کا ظاہری اقتدار وہاں پر اسٹیبلش ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور اب ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کو وہاں پر نمائندہ مقرر کیا جائے، جو وہاں کا حاکم بھی ہوگا، گورنر ہوگا، اور جو وہاں کے لوگوں کو اسلام سکھائے گا۔ بہت توجہ کیجیے گا، جو وہاں کا گورنر ہوگا، حاکم ہوگا، اور جو وہاں کے لوگوں کو اسلام سکھائے گا۔ کیسے کو بھیجنا چاہیے وہاں پر؟ شام کے لوگ اسلام سے واقف نہیں، پیغمبر اکرم کا زمانہ، پیغمبر اکرم کے زمانے میں ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اکثر وہ افراد ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف کبھی حاصل نہیں کیا۔ پیغمبر اکرم اعلان رسالت سے پہلے بزنس ٹرپس کے لیے شام کی طرف گئے، لیکن پیغمبر اکرم کو بطور پروفٹ، پیغمبر اکرم کو بطور رسول یہ لوگ نہیں جانتے، اسلام کی تعلیمات، قرآن یہ لوگ نہیں واقف ہیں، اور ان کے سامنے بھیجا جانا ہے کسی ایسے شخص کو کہ جو ان کا حاکم بھی بنے اور جو ان کو اسلام سے آشنا بھی کرے۔ تو آپ کس کو بھیجیں گے؟ جو زندگی بھر پیغمبر اکرم کی خدمت کرتا رہا، ان میں سے کسی کو بھیجا جائے گا، یا اس کو بھیجا جائے گا جو زندگی بھر پیغمبر اکرم سے لڑتا رہا؟ دکھ اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ان افراد کا انتخاب کیا گیا کہ جو بنو امیہ کے خاص افراد تھے۔ یہ افراد اسلام سے کتنے واقف ہیں؟ دو سال اور چند مہینے ان کو ہوئے ہیں پیغمبر اکرم کو دیکھے ہوئے، اس کے بعد پہلی خلافت میں دو سال مزید گزرے ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کو اذیت دیتے رہے، تکلیف دیتے رہے۔ امیر شام کے بڑے بھائی کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، چند سال وہ رہا، اور اس کے بعد پھر امیر شام خود وہاں کا گورنر بن گیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے مدینہ میں، مکہ میں، مملکت اسلامیہ میں بنو امیہ کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا کہ جس کو شام کا گورنر بنایا جا سکے؟ بنو امیہ کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں ملا کہ جو شام کے لوگوں کو اسلام بتا سکے؟ اب میں آپ کے سامنے کیس رکھتا ہوں، آپ ذرا اس پر غور کریں کہ اگر بنو امیہ والے افراد وہاں پر جا رہے ہیں، اور یقیناً وہ گئے، اور شام کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، قرآن کے بارے میں بتائیے، یہ افراد کہ جو دل سے اسلام بھی نہیں لائے، اسلام کی نقاب جن کے چہروں کے اوپر ہے، اپنی جان بچانے کے لیے جنہوں نے اسلام کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، اگر شام والے یہ سوال کریں کہ یہ بتائیے، ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، ان کو جنگیں لڑنا پڑی ہیں، تو یہ بھی تو بتائیے کہ پیغمبر اکرم کی مخالفت میں کون تھے، پیغمبر اکرم کے دشمن کون تھے؟ ہم نے سنا ہے کہ بدر کے موقع پر، بدر کے مقام پر کوئی جنگ ہوئی تھی کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، احد کے میدان میں جنگ ہوئی تھی جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے، یہ کون افراد تھے کہ جو میدان میں تلواریں کھینچ کر پیغمبر اکرم کے مقابلے پر آ گئے؟ آپ مجھے بتائیے اور اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ وہ جو شام کے اندر بنو امیہ کے افراد ہیں، یہ امیر شام بتائے گا کہ میں اور میرا باپ گئے تھے پیغمبر اکرم سے لڑنے کے لیے؟ یہ افراد بتائیں گے کہ ہم لوگ تھے جو پیغمبر اکرم کو پتھر مارا کرتے تھے، ہم تھے وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ہم تھے وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کے چچا شیر خدا جناب حمزہ ان کو قتل کرنے والے تھے، میری ماں وہ تھی کہ جس نے حمزہ کے جگر کو چاک کر کے چبانے کی کوشش کی تھی اور اس کا لقب پڑ گیا تھا عاقلۃ الاقباط، جگر خوارہ جس کو کہا گیا، یہ بتائیں گے یہ لوگ افراد؟ یہ بتائیں گے شام کے لوگوں کے سامنے کون سا ورژن آئے گا اسلام کا؟ شام کے لوگوں کے سامنے ایک ایسا ڈسٹارٹڈ، ایک ایسا تحریف شدہ، ایک ایسا پرورٹڈ اسلام پیش کیا گیا کہ جس میں پیغمبر اکرم کا صرف نام باقی رہ گیا، قرآن کے الفاظ باقی رہ گئے، نہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات کی جھلک وہاں پر تھی، نہ قرآن کے مطالب کا وہاں پر کوئی امکان تھا۔ یہ وہ ورژن تھا کہ جس کے ذریعے سے جاہلیت کا احیاء کرنے کی کوشش کی گئی، وہی جاہلیت کہ جس کے اندر الفاظ اچھے ہوں گے مگر ان اچھے الفاظ کے ساتھ جو مطالب ہوں گے وہ انتہائی نجس، نام اسلام کا، نام قرآن کا، نام پیغمبر اکرم کا، مگر اس اسلام کے ورژن کے اندر علی کہیں نہیں ہوں گے، اس اسلام کے ورژن کے اندر فاطمہ زہرا کہیں نہیں ہوں گی، اس اسلام کے ورژن کے اندر حسن اور حسین کہیں نہیں ہوں گے، اس کے اندر ناصبیت ہوگی، خارجیت ہوگی، دشمنی اہل بیت ہوگی، اس کے اندر بنو امیہ والے اہل بیت کا درجہ حاصل کر لیں گے، بنو امیہ والوں کا تعارف ہوگا بطور اہل بیت، لفظ اہل بیت کو لیا جائے گا مگر اہل بیت کی تطبیق کی جائے گی ان افراد کے اوپر کہ جن کا نہ اہل سے کوئی تعلق ہے نہ بیت سے کوئی تعلق ہے۔ یہ وہ بدقسمتی ہے کہ جو اسلام کے ساتھ پیش ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں برادران عزیز، جناب زینب سلام اللہ علیہا بی بی کا کانٹریبیوشن یہ ہے، بی بی کا کانٹریبیوشن یہ، بی بی کو کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جس موقع پر پہلی سفر کو جب دربار کے اندر گئی ہیں، منزل مصاحب سے کچھ دور ہوں مگر سنیے اس بات کو، اس موقع پر یزید نے اس پردے کو بھی ہٹا دیا جو پردہ الفاظ کی حد تک پڑا ہوا تھا، یزید نے اس موقع پر اس پردے کو بھی ریموو کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ جاہلیت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لفظ اچھے لیے جاتے ہیں اور غلط مطالب کے اوپر ان کو منطبق کیا جاتا ہے، یزید نے یہ تکلف بھی ختم کر دیا کہ اب تو حسین قتل کر دیے گئے، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہ پردہ باقی رہے۔ لہذا اب آپ ان اشعار کے اوپر غور کریں کہ اب پورے طاقت کے ساتھ یزید کیا کہہ رہا ہے کہ لیت اشیاخی بے بدر شہدو، کہ کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا بدلہ لیا۔ یعنی اب یہ پردہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بدر میں ہم لڑنے گئے تھے محمد مصطفیٰ سے، نہ، وہ کہہ رہے وہ بدر کے میرے بزرگ، ان پر مجھے فخر ہے، وہ اگر زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے میں نے ان کا بدلہ لیا، وہ مجھے دعائیں دیتے، لا تشل، تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو، اے یزید تو جیتا رہے، تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ یہ ایک، اور دوسرا وہ شعر کہ جس کے اندر اس نے وحی کے اوپر براہ راست اٹیک کیا، اور یہ جملہ کا یہ اشعار ہے اس کے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سارا ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے محمد مصطفیٰ نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے رچایا، نہ کوئی خبر، نہ کوئی وحی، نہ کوئی فرشتہ، کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ اس وحی کا انکار جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اے حبیب اس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، مقابلے پر یہ لوگ تھے، بظاہر انہوں نے 8 ہجری کے اندر نقاب اسلام ڈال لی، پردہ رکھا، کب تک؟ حسین کی شہادت کے بعد یہ سمجھ یہ رہے کہ معاملہ بالکل ختم، اب ہمیں اس پردے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، وحی ہی کا انکار کر دیا گیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس موقع پر جو سارے مناظر دیکھ رہی ہیں ان کے سامنے ایک آیت پیش کی جاتی ہے. اس آیت کو سنیے. یزید آیت پیش کر رہا ہے. پہلے وہ وحی کا انکار کرتا ہے اور پھر آیت پیش کرتا ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، غور کریں ان دونوں کے درمیان آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں کہ پہلے وحی کا انکار ہو اور پھر قرآن مجید کی آیت جو وحی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. یہ ہے طنز، یہ ہے ٹانٹنگ، یہ ہے سامنے والے کو مینٹل ٹارچر کا شکار بنانا. جس وحی کا وہ انکار کر رہا ہے اسی میں سے ایک آیت کو نکالتا ہے اور جناب زینب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اسی کو تم وحی کہتے ہو نا، ذرا دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اب آپ ذرا سنیے اور پھر جاہلیت کے احیاء کی اس کوشش کو ملاحظہ کریں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہہ دیجیے اے پروردگار، ملک تیرا ہے، تو جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے. یزید کے چہرے کو آپ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے، طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہے. جناب زینب اسیری کی حالت میں سید سجاد توک و بیڑی و زنجیر کے ساتھ ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسی قرآن کے اندر جو تم کہتے ہو تمہارے جد پر نازل ہوا، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو تل ملک من تشا و تنز الملک ممن تشا و تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلت دے. تو دیکھ لو وہی خدا کی جس کو تم مانتے ہو، اس نے جو وحی تمہارے خیال میں نازل کی ہے اس کے مطابق کیا ہو گیا؟ اس نے کس کو عزت دی اور اس نے کس کو ذلیل کیا؟ لفظ عزت بہت اچھا ہے، مگر اس عزت کو لے جا کر منطبق کہاں پر کیا گیا؟ یہ ہے جاہلیت کا احیاء، یہ ہے جاہلیت کا ریوائیول. یہ صرف جہالت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے کہ لفظ عزت کو لیا جائے اور کہا دیکھو دربار میرا سجا ہوا ہے، تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، تم سب اسیر ہو، تم سب قیدی ہو، لشکر میرا، عسکر میرا، دسترخوان میرا رنگین، اب تم خود بتاؤ اور فیصلہ کرو. جب عزت وہ دیتا ہے تو اس نے مجھے عزت دی ہے، جب ذلیل وہ کرتا ہے تو معاذ اللہ تم سب کے سب ذلیل ہو گئے. تم لوگ اس وقت قیدی بن کر، کیپٹیوز بن کر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو. کیا معیار ہے؟ اگر واقعا یہی معیار ہے، اب جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ بیوی اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرماتی ہے، اس خطبے کے اندر جناب زینب نے ایکسٹمپور لی فل بدی قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ عزت کس کو کہتے ہیں، ذلت کس کو کہتے ہیں اور مہلت کسے کہتے ہیں. جناب زینب کا جو سلیکشن آیتوں کا ہے، یعنی آپ برادران عزیز اس کو واقعاً بہت ڈیپلی دیکھیے. میں اپنے نوجوان دوستوں کو بار بار اپیل کر رہا ہوں، یہ وہ ہیریٹیج ہے ہمارا کہ جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، خدا کی قسم فخر ہے. تو جناب زینب کا خطبہ، شہزادی فاطمہ زہرا کا خطبہ، امیر المومنین کے خطبات، یہ ہمارا ہیریٹیج ہے، یہ ہمارا علمی ورثہ ہے. جناب زینب اس موقع پر ایکسٹمپورلی، یہ مفسرہ قرآن ہے، یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ ہیں، مولانا تشریف فرمائیں وہ تائید کریں گے. شہر کوفہ کے اندر شہزادی زینب وہ تھی کہ جن کے سامنے خواتین کوفہ کی امیر المومنین کی اجازت سے تشریف لایا کرتی تھیں اور جناب زینب ان کو تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی تھیں. یہ ایک دن اور دو دن کی بات نہیں ہے، مہینوں اور سالوں جناب زینب نے شہر کوفہ کے اندر درس سے تفسیر کو قرآن کہا ہے. وہ شہزادی کہ جس کی رگوں کے اندر، جس کے خون کے اندر قرآن کی آیتیں گردش کر رہی ہیں، وہ جناب زینب اس موقع پر جن آیتوں کا بی بی نے انتخاب کیا ہے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی طالب علم، کوئی عالم اگر اسے پڑھے وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جناب زینب کہ یہ ذلت اور عزت اس کا یہ معیار ہے کہ جس کا اگر دربار سجا ہوا ہے تو وہ عزت والا ہو گیا اور اگر کسی کو قیدی بنا لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو گیا. یعنی آپ خود ذرا سوچیے، اگر یہ معیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ظالم نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر کوئی شہید نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر کوئی مظلوم نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر کوئی چور نہیں ہوتا، کوئی لٹیرا نہیں ہوتا، کوئی ڈاکو نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی آئیڈیل دنیا ہے کہ جہاں پر نہ کوئی فرعون ہے نہ کوئی نمرود. فرعون اگر اقتدار میں آ جائے تو وہ عزت والا ہے، اور موسیٰ چونکہ اقتدار میں نہیں ہے اس لیے وہ ذلیل ہو گئے. اگر ابراہیم علیہ السلام قیدی ہیں اور نمرود تخت و تاج کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمرود صاحب عزت ہیں اور ابراہیم جو ہیں وہ ذلیل ہو گئے. کیا یہ معیار ہے؟ اگر یہی معیار ہے تو اس کا مطلب کوئی شہید نہیں ہوتا،
جو شہید ہو گیا اس کا تو خون بہ گیا، جس نے قتل کر دیا وہ عزت والا ہو گیا، اور یہ مقتول چاہے وہ رائے خدا میں مقتول ہوا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ذلیل ہو گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آغاز کیا ہے سورہ روم کی آیت سے، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ جناب زینب نے پہلی آیت یہ پڑھی کہ پھر ان کا انجام، کہ جنہوں نے برا کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، وہ جب برا کر رہے تھے تو ڈینگے مار رہے تھے، وہ جب برا کر رہے تھے تو بہت زیادہ شوخیاں کر رہے تھے، وہ جب برا کر رہے تھے تو اپنے اس اقتدار کے اندر مست تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت صاحب عزت ہو چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا، یہ دنیا کون کہاں بھاگ کر جانے والا ہے، چند سالوں کے بعد، چند سانسوں کے بعد کہاں پتا ہے کہ اگلی سانس آخری ہوگی یا کتنے سال زندگی کے باقی ہیں، مہلت تو تمام ہوگی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے عاقبت کی بات کرو، میری حکومت سے کون بھاگ کر جانے والا ہے، یہ تو اختیار محدود جو اس دنیا کے اندر خدا کی طرف سے انسان کو ملا ہے، جس کی وجہ سے انسان سرکشی کرتا ہے اور اسی میں اس کا امتحان ہے۔ ورنہ یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کا سر کاٹ کر زن بدکار کے پاس بھیج دیا گیا تو مانو کہ پھر یحییٰ علیہ السلام ذلیل ہو گئے، اور وہ بدکار عورت جو تھی وہ بہت صاحب عزت ہے کہ جس کے سامنے یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر رکھا گیا ہے۔ سفر کربلا میں حسین نے جس کو سب سے زیادہ یاد کیا ہے وہ یحییٰ علیہ السلام ہے، جس نبی کا بار بار تذکرہ کیا ہے وہ یحییٰ علیہ السلام۔ آپ ذرا غور کیجیے، جناب زینب کہتی ہیں آیت کے ذریعے سے وہ کانوں بہا یستاذ ہوں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا بھی رہے تھے اور اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، عاقبت ان کی کیا ہوئی، انجام ان کا کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے بالکل سچ کہا کہ ان کا انجام بہت برا ہوا، بروں کا انجام برا ہوا۔ جناب زینب تھوڑی دیر کے بعد وضاحت کرتی ہیں، عزت اور ذلت کی انہی تشریحات کو بیان کرتی ہیں کہ تو اس اقتدار کے مضبوط ہونے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ تو صاحب عزت ہو گیا، اور اگر ہم کہہ دیں تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ جناب زینب سورہ آل عمران کی آیت پڑھتی ہیں، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، کافر یہ گمان نہ کریں، کافر یہ سوچے بھی نہ، ان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر کہیں یہ خیال نہ ہے، انما نملی لهم، کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسهم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ گمان نہ کریں۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، اس مہلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ اپنے کفر پر باقی رہے تو ان کی پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے اور زیادہ بھاری ہو جائے گی، اور زیادہ جھکتی چلی جائے گی۔ یہ مہلت کس لیے؟ اگر پروردگار مہلت نہ دے تو حر کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ پروردگار اس مہلت کے ذریعے جو مثبت اس کا ایک رخ ہے وہ یہ کہ حر کی طرح، زہیر ابن قین کی طرح کوئی توبہ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا لے، لیکن اگر کوئی اپنے کفر پر باقی رہنا چاہتا ہے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ادبی اعتبار سے جو لام یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ لام عاقبت ہے، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ اپنے کفر پر باقی رہیں گے تو ان کی پشت، ان کی پیٹ گناہوں سے اور زیادہ بھاری ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا انجام اچھا ہوگا۔ جناب زینب عاقبت سے متعلق ایک آیت پڑھی، دوسری آیت جناب زینب نے پڑھی مہلت، کہ کفار کو جو مہلت دی گئی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے باعث عزت ہے۔ تیسری آیت جناب زینب نے پڑھی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، سوچنا بھی مت، سورہ آل عمران ہی کی آیت، گمان بھی مت کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، وہ مردہ ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، بلکہ وہ زندہ ہیں، احیاءن عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ان کو مردہ کہنا بھی جاہلیت ہے، اور تجھ جیسے یزید کو زندہ کہنا بھی جاہلیت ہے، ان کو مردہ سمجھنا جاہلیت ہے اور تجھ جیسے کو زندہ سمجھنا یہ بھی جاہلیت ہے۔ یہ جناب زینب ہیں کہ جو ان چیزوں کی تشریح کر رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اللہ کی لعنت کا ذکر کیا، وہ بھی قرآن کی آیت، لعنت اللہ ہے، اللہ کی لعنت و ظالموں کے اوپر، ظلم کرنے والوں کے اوپر۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا بی بی اسی خطبے کے اندر چند پیشن گوئیاں کرتی ہیں۔ خطبے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جناب زینب نے چند پیشن گوئیاں کی ہیں. جناب زینب فرماتی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا, اے یزید یاد رکھنا, اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تجھے جو کرنا ہے کر لے, تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. واللہ لا تمحو ذکرنا, اے یزید تجھے جو کرنا ہے تو کر لے, تو ہمارا ذکر, تو ہماری یاد مٹا نہیں سکتا. اور یزید تجھے جو کرنا ہے تو کر لے, تو وحی کو, ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا. جناب زینب نے اس وحی کو اون کیا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا لا خبر ان جا ولا وحی نزل, کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. وہ جاہلیت کا احیاء کرنا چاہتا ہے, صحیح لفظوں کو لے جا کر غلط مطالب کے اوپر منطبق کرنا چاہتا ہے. یہ زینب کبریٰ کا کریڈٹ ہے, یہ جناب زینب کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس دربار کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کر کے دکھایا. برادران عزیز, جناب زینب کی یہ پیشن گوئی اس خطبے کے اندر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے کئی دفعہ مطالعے کے اندر مختلف کتابوں کے اندر یہ خطبہ آتا ہے, بلاغات النساء کے اندر بھی کربلا سے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, کربلا کے قبل و بعد کے واقعات کو بھی اس کے اندر لکھا جاتا ہے یہ خطبہ جناب زینب کی یہ پیشن گوئی. لیکن یقین جانیے اربعین آنے والا ہے. نجف سے کربلا جاتے ہوئے یہ جملہ بار بار یاد آتا ہے. واقعی آپ میں سے وہ احباب کے جو جا چکے ہیں انہوں نے یقیناً اس بات کو محسوس کیا ہوگا, جو نہیں گئے ہیں پروردگار ہر ایک کو کم سے کم زندگی میں ایک بار یہ موقع ضرور عطا فرمائے کہ وہ دیکھیں کہ واقعاً جناب زینب نے کیا کہا تھا. اللہ واللہ لا تمحو ذکرنا, اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے, تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا, تو اس وحی کو ختم نہیں کر سکتا. اور پھر جناب زینب کی تیسری پیشن گوئی تھی اے یزید جو داغ تیرے دامن پر لگ چکا ہے تجھے جو کرنا ہے کر لے, وہ داغ مٹنے والا نہیں ہے. عزیزان آپ ذرا کبھی اس بات پر غور کریں, مولانا بھی تقریر کرتے ہیں, میں بھی مجلس سے پڑھتا ہوں, آپ میں سے کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جو تقریریں کرتے ہوں گے, پریزنٹیشنز دیتے ہوں گے, کسی کالج کے اندر, کسی یونیورسٹی کے اندر, کسی اسکول کے اندر پڑھاتے ہوں گے. تقریر کرنے کے لیے بہت سے لوازمات ہوتے ہیں, بہت سے لوازمات ہوتے ہیں. اپنوں میں تقریر کرنا اور ہوتا ہے, غیروں میں تقریر کرنا اور ہوتا ہے. سامنے والے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں اور پھر مقرر تقریر کر رہا ہو, اور سامنے والے دشمنی کا اظہار کرنے والے ہوں اور ان کے درمیان تقریر کرنا اور ہوتا ہے. ایک مرد کا مردوں میں تقریر کرنا اور ایک خاتون کا مردوں میں تقریر کرنا فرق ہے, فرق ہے. انسان تقریر کرتے ہوئے کمفرٹ زون تلاش کرتا ہے, بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے, روسٹم موجود ہے, پانی موجود ہے کہ جس کو پی کر وہ اپنے گلے کو تر کر سکے. خدا کی قسم زینب کبریٰ کے پاس ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں. اپنے میں چاہنے والوں کے درمیان علی کے فضائل پڑھنا اور بات ہے, ناسبیوں کے درمیان جو علی کے نام کو گالی سمجھتے ہو معاذ اللہ, ان کے سامنے وہی کا تذکرہ کرنا کہ جہاں سامنے یہ سنا جا. برادران عزیز آپ ذرا تصور تو کریں کہ زینب کی کیفیت کیا ہے, وہ بی بی کے جو اپنے گھر سے باہر کبھی بغیر مکنے کے نہ نکلے, وہ دربار یزید کے اندر کھڑی ہیں اور اس موقع پر جناب زینب اسلام کا تحفظ بھی کر رہی ہیں, وہی کی ترجمانی بھی کر رہی ہیں. بہت بڑی بات ہے. کوئی اپنے آپ سے سوال کرے, تصور سے ذرا سوچے اور کتابوں میں پھر اس کی تصدیق کریں اور دیکھیں کہ جناب زینب نے اس دربار کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھا. ایک رسن کے اندر 18 گلے ہیں, ایک رسی میں 18 گلے ہیں, اور جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ میری سکینہ ایک پیر کبھی اٹھاتی ہے کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہے. پریشان, تکلیف میں, اذیت میں, اور ایسے میں جناب زینب کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اے بنت رسول, اے علی اور زہرا کی بیٹی بیٹھ کر اپنی بات کر لیں جو آپ کہنا چاہتی ہیں, کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے, کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اے بنت رسول اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہو ہم آپ کو پانی فراہم کریں, کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے, کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے. اور اس موقع پر جناب زینب نے اور کیا دیکھا کہ بھتیجا اس کے گلے میں توک بھی موجود ہے, ہتھ کڑیاں بھی موجود ہیں, پیروں میں بیڑیاں بھی موجود ہیں. اور کیا دیکھا جناب زینب نے, جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کا کٹا ہوا سر سونے کے تشت میں رکھا ہوا ہے, یزید نے اسی تشت کے اوپر میز سجائی ہوئی ہے اور اس میز کے اوپر کھانا رکھا ہوا ہے, میرا بھائی اس کا سر اسی میز کے نیچے اس کے اوپر کھانا کھایا جا رہا ہے, اور یزید بے حیا اس موقع پر شراب پیتا جاتا ہے اور جام میں بچی ہوئی شراب کہاں, حسین کا پاک و پاکیزہ سر. میں سادات سے معذرت چاہتا ہوں, واللہ انسان تصور کرے تو اسے کچھ ہونے لگتا ہے, زینب نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس کے بعد جناب زینب یہ خطبہ دے کر اسلام کی ترجمانی کر رہی ہیں. حد یہ ہے کہ ابو برزہ اسلمی, یہ پیغمبر اکرم کا صحابی ہے جو دربار میں موجود تھا, اس نے دیکھا کہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یزید نے چھڑی اٹھائی اور حسین مظلوم کے دندان اور لبوں کے ساتھ گستاخی کرنے لگا, لبوں پر چھڑی مارنے لگا. ابو برزہ اسلمی آگے بڑھے اور کہنے لگے, اے یزید اپنے ہاتھوں کو روک لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم انہی لبوں کو جھک جھک کر بوسے دیا کرتے تھے. ہم یہ کہیں, اے ابو برزہ اتنا آپ دیکھ کر پریشان ہو گئے, کوئی زینب کے دل سے پوچھے, صرف لبوں کے ساتھ گستاخی نہیں دیکھی ہے زینب نے, شام غریبہ میں حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا ارے زہرا کے لال کے اوپر اس طرح سے گھوڑے نہ دوڑا ہو, یہ رسول اللہ کی منیت پر فائز ہے, یہ رسول اللہ کا وارث.
اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مهتم حسين.